الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیب کو منزانت بالاصول. قابل احترام سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالی ہے, پس اگر اس کو تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی حتیٰ کہ اس کے علاوہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے, یعنی بعد عدت کے نکاح کرے. سورہ بقرہ کی یہ آیات طلاق کے حوالے سے احکامات ہیں. اس سے پیشتر حصہ جو بیان کا گزرا ہے وہاں بھی یہ حصہ بیان ہے, اور یہی احکامات جو ہیں اللہ کریم نے یہاں بھی بیان فرمایا. اور جو یہ حصہ بیان فرمایا کہ پس اگر اس کو طلاق دے دے, یعنی تیسرا حصہ, چونکہ طلاق تین ہیں اور یہ اختیار خاوند کا ہے, اور اس میں نزاکت ہے, کیونکہ قدیم رواج تھا کہ کسی کو تنگ کرنا بھی مقصود ہو تو وہ اسے نہ نکاح میں رکھتے تھے نہ چھوڑتے تھے. ایک عجیب سی صورت پیدا ہوتی جس سے مقصد خاتون کو تنگ کرنا تھا, لیکن دین اسلام میں اسے بڑا واضح حکم فرمایا گیا کہ وہ حصے ہیں جس کے لیے اگر کوئی مزاح میں بھی بات کرے, کوئی زبردستی بھی, کوئی غصے میں, کوئی خوشی میں, تو یہ وہ حصے ہیں کہ جہاں جو نیت ہے. اب جیسے بات میں نے عرض کی مزاح, اس کا اطلاق یہاں تو نہیں آئے گا, لیکن اس کے ساتھ منسوب اگر نیت کی ہے اور کوئی سختی سے اس پر عمل کراتا ہے نکاح یا طلاق کی, یعنی حجاب و قبول یا طلاق, تو یہ صادر ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں آئے روز یہ معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ طلاق دے دی جاتی ہے اور پھر اس کا اختیار اس انداز سے نہیں استعمال کیا جاتا جیسے ایک طلاق دے پھر کچھ وقفہ دے, یعنی کم از کم ایک حیض کا جو عرصہ ہے, ایک ماہ کا لگ بھگ عرصہ ہے, اسے ضرور دیکھیں تاکہ جو مزاج میں ایک شدت ہے اس میں جو ٹھہراؤ آئے تو بندہ حالات کا جائزہ صحیح لے سکے. تو وقتی طور پر جذباتی انداز میں, غصے میں, دکھ میں بندہ کوئی ایسا قدم اٹھا جاتا ہے جس سے بعد میں خود کو ندامت ہوتی ہے, تو وہ انداز تو استعمال نہیں کرتے, اور ایک اختیار جو ان کے پاس ہے وہ مختار کل جانتے ہوئے اس کا ایک ہی دفعہ اطلاق کرتے ہیں, پھر پھرتے ہوتے ہیں. جب بعد میں وقت گزرتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ کیا ہوا ہے, تو پھر پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی فتویٰ دے دیا جائے کہ جی ایک ہی وقت میں نہیں تھا, خاتون کی یہ حالت تھی, خاتون بچے سے تھی, میں نے غصے میں دی, ایسا نہیں مقصد تھا, میں یہ نہیں چاہتا تھا. تو یہاں کوئی چوں شرح نہیں ہے, یہ جس کیفیت میں بھی طلاق کوئی دیتا ہے وہ صادر ہو جاتی. اب اس میں بے شمار پہلو ڈھونڈے جاتے ہیں, حل نکالے جاتے ہیں. اسی طرف قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ, یعنی اگر طلاق دیتا ہے کوئی, یعنی تیسری طلاق, طلاق دے دے فارغ کر دے تو تیسری کے ساتھ وہ فارغ ہوتی ہے خاتون, تو اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی, یعنی پھر وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا, حتیٰ کہ اس کے علاوہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے, یعنی وہ پھر کہیں اس کی شادی ہو. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا واقعہ کہیں پیش آ جائے تو پھر حلالہ کے نام سے نکاح کرایا جاتا ہے, پھر وہاں سے طلاق لی جاتی ہے, پھر واپس نکاح کر دیا جاتا ہے. اب جب نکاح وقتی اور عارضی کیا جائے گا جس میں مقصد خاتون اور مرد کا اپنی زندگی باہم بسر کرنا نہ ہوگا تو وہ نکاح صادر نہیں ہوتا. تو جب نکاح ہوا نہیں تو پھر اس کی طلاق وہ کیسے دے گا؟ اور جب وہ دوسرا خاوند کی طلاق تک بات نہیں پہنچے گی تو جو پہلا خاوند ہے جس نے تین طلاق کا اختیار استعمال کر دیا ہے وہ دوبارہ نکاح میں نہیں لا سکے گا. تو یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہفتے کے دن مچھلی کا پکڑنا ہے کہ جس روز مچھلی کو منع فرمایا گیا کہ اس روز تم شکار نہیں کر سکتے تو وہ پانی کے ساتھ جگہ کو کھود کر نالی کے ساتھ ملا دیتے تھے اور جب پانی چڑھتا اور اس میں بہتات آتی مچھلی وافر ہوتی تو اسی نالی سے وہ جو کھودی گئی زمین ہے اس کے پانی میں وہ داخل ہوتی. جب وہاں مچھلی پہنچ جاتی تو پھر اس مچھلی کے پہنچنے کے بعد پھر واپسی کا جو پانی ہے وہ بند کر دیتے تو اسی تالاب نما جگہ پر وہ مچھلی قید ہو جاتی, اگلے دن پکڑ لیتے. اب اللہ کا جو حکم ہے اس میں انہوں نے ایک اپنی راہ نکالی. اسی طرح جب ہم یہاں دیکھتے ہیں قرآن کریم نے نکاح کے ضمن میں دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے مقصد کو وقتی لذت نہیں ہے, یہ وقتی بات نہیں ہے, یعنی یہ حصہ ایک عمر کے ساتھ نباہ کا ہے. بھلے اللہ نہ کرے کہ اگلے لمحے کو ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ دونوں میں علیحدگی ہو جائے, لیکن جو ابتدا ہے جو نیت ہے وہ تھا حیات کی. تو جب ہم یہ ہفتے کا دن احکامات میں نکالتے ہیں تو اس سے پہلے حصے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا, یہ اللہ کی حدیں ہیں بس ان سے مت گزرو, تجاوز نہ کرو. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ الظَّالِمُونَ, فرمایا اور جو اللہ کی حدوں سے گزر جائے پاس ایسی لوگ ظالم ہیں, غلط کار. اب جب ہم شریعت کا ظاہری پہلو بھی پورا کرنا چاہتے ہیں اور عین حکم کے مطابق عمل بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم اس طرح کی اختراع نکالتے ہیں. بے شک جب آپ فقہ ائمہ کی بحث دیکھتے ہیں, علماء کرام کی بحث دیکھتے ہیں, اس میں یہ بنیادی حصہ ہے کہ کوئی حصہ جو قرآن نسے قرآن سے ہو, وہ حکم جو اس طرح یہاں سے آپ کی تلاش نہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو, آپ کی سنت سے ہو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیسا سمجھا, کیسا اختیار کیا, پھر خیر القرون میں یہی تلاش ہوتی ہے, پھر خیر القرون کی روشنی میں جو اجماع امت قائم ہوا. تو آج اگر اٹھ کر کوئی اپنی مرضی سے احکامات جو ہے اس میں تشریح کرتا ہے یا اس کی تفسیر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں, اس کا تجاوز ظلم ہے. اب حدود دنیا میں کسی ملک کا جو کی جو حد ہے اس سے ایک قدم دوسری طرف دوسرا ملک برداشت نہیں کرتا. حدود کے تجاوز میں تاریخی دنیا میں یہ ملتا ہے, اور کوئی بعید بات نہیں کر رہا ہوں, ماضی قریب کی بھی اگر آپ دیکھیں تو عالمی جنگ چھڑنے کا سبب کوئی ایک فائر بھی ہو سکتا ہے جو کسی دوسرے سپاہی کو لگتا ہے, یہ تاریخ ہے ہماری. تو جب ہم خود چیز مقرر کرتے ہیں اور اپنی مقرر کردہ حدود سے تجاوز برداشت نہیں کرتے, حالاں ہماری حدود کا مقرر کرنا یا ہمارا تعین جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ درست بھی ہو, تاکہ وہ قرآن و سنت کے تحت نہ ہو تب تک ممکن نہیں ہے کہ وہ درست ہو. اب اپنی وہ حدود جن کے درست ہونے کا بھی بندہ کلی طور پر نہیں کہہ سکتا, اس پر ہم اتنا قائم ہوتے ہیں کہ اس پر نہ صرف اختلاف پیدا ہوتا ہے, جنگیں چھڑ جاتی ہیں. اور جن میں اختلاف ہے دونوں مخلوق ہیں, دونوں مقرر کر رہے ہیں اور دونوں اپنی بات کی رد میں باہم جو ہے پھر وہ فساد میں جا. اب دونوں نے جو حدود مقرر کی ہیں وہ اپنی بھلائی کو کی ہیں, اپنی ضرورت کو کی ہیں, اپنی بھلائی کو کی ہیں. اب اپنے اس فیصلے کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ قائم رہے, اسے کوئی دوسرا ہلائے. اب جب حدود شرعی کی بات آتی ہے تو حدود شرعی مقرر فرمانے والی ذات جو ہے وہ اللہ ہے, رب العالمین ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. جس طرف حکم کی نسبت ہے وہ مخلوق ہے, محتاج ہے, اس نے پیدا فرمائی ہے, उसको जवाबदेह होगी, उसकी पैदा की गई एक 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 शय इसकी मजबूरी है कि उसे इस्तेमाल करें। अपने वजूद से बाहर निकलो तो जो सांस लेते हो ये हवा, इस हवा की ये तासीर के वजूद को हयात बख्शे, एक एक शय उसकी पैदा की गई। एक पानी का घूंट नसीब न रहे तो बंदे की हयात का इनकता जो है वो उसका खदशा हो जाता है, और प्यासा शदीद प्यासा उसे एक घूंट पानी दे दो तो उसमें हयात की रवानी जो है उसके सबब बनना शुरू हो जाता है। वो एक घूंट पानी कुरान करीम फरमाता है कि अगर अल्लाह ना चाहे तो जो पानी तुम्हारे पास है उसे तुम जोड़ कर नहीं रख सकते, तो वो आसमान से बरसाता है जिससे तुम्हारी जरूरत पूरी होती है, और जो जगह तुमने पानी के लिए मुकर्रर की हैं या हैं कुदरती तौर पर वो सैराब रहती हैं, खाली नहीं होती, तुम्हारी जरूरत पूरी होती है। अल्लाह करीम फरमाते हैं वगरना तुम अपने लिए पानी जमा करके ना रख सकते। तो नदी नालों की बात हो, चश्मों की बात हो, दरिया की बात करें, ज़ेर ज़मीन मिठास की बात करें पानी के, तो हर शय वो है जो अल्लाह करीम तुम्हें अता फरमाता। तो अल्लाह करीम ने जो हदूद मुकरर फरमाई है उनसे तजावज के लिए फिर क्या, जब हम इस तरह की बात करते हैं तो वो अकवाम साबका की फिर बात हमारे जिंदगी में ना दोहराई जा रही है कि हमने तुझे मखसूस दिन पर मछली नहीं पकड़ी, हमने तो मछली जो है उससे उस दिन ही पकड़ी जब इजाजत थी। तो क्या इससे हम अल्लाह करीम का हुक्म मान रहे हैं या इनकार कर रहे हैं। अब निस्बत मैंने अर्ज की कि मखलूक के माबैन जो हदूद तय होती हैं उस पर कितनी सख्ती होती है, और यहां हद अल्लाह बयान फरमा रहा है। मखलूक जाती मफाद के लिए हदें मुकर्रर करती है, यहां खालिक है वो मखलूक की एहतियाज पूरी फरमा रहा है, जो हदूद वो मुकर्रर फरमा रहा है वो मखलूक की जरूरत है, और खालिक बेनियाज है उसकी जरूरत नहीं है। तो जुल्म क्या है, ऐन मकाम से किसी शय का हटा देना, उसमें कोई कमी बेशी कर देना, ये जुल्म। अदल क्या है, ऐन हुक्म के मुताबिक ऐन शय के मकाम के मुताबिक उसे रखना, ये अदल। अब अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह की हदों से गुजर जाए फ़ौलाइकुमुद्दालिमून, पास ऐसे लोग गलतकार हैं जुल्म करते। अब जब कोई जुल्म करता है गलती करता है एतदाल से हटता है तो तराजू जब आप एतदाल पर रखेंगे तो बराबर होगा, उसके किसी एक हिस्से में वजन ज्यादा होगा तो उस तरफ तराजू बैठ जाएगा। इसीलिए फिर हम अपनी जिंदगी में अपने इंसानी मुआशरे में ये फसादात देखते हैं, परेशान हाल मखलूक देखते हैं, एक मुतजब्जब कैफियत देखते हैं। तो ये जो जुल्म ढाए जा रहे हैं या लोग मजलूम हैं, इंसाफ नहीं, इसका सबब यही है कि मखलूक ने अल्लाह की हदों पर कायम जो रहना उसके लिए हुक्म था उससे तजावज किया है। तो जब तजावज किया है तो फिर यकीनन तराजू कहीं उठेगा और कहीं बैठ जाएगा, बराबर नहीं हो सकता। यही मामला जब आप तलाक की निस्बत देखते हैं तो जब फारिग कर दिया अब दुख अपनी जगह, गलती का एहसास अपनी जगह, लेकिन जो अल्लाह ने हदें मुकर्रर फरमाई हैं उस पर कायम रहना लाजिम। तो फिर कहीं निकाह हुआ खातून का और निकाह जो है वो बाकायदा जिंदगी के लिए, जिंदगी बसर करने के लिए, वहां इतफाक ना हो सका, उनमें अलहदगी होगी, हाँ फिर वापस जो है निकाह हो सकता है, और खावंद के पास फिर तीन तलाक का इख्तियार आ सकता है। इस पर उलमाए कराम भी बहस फरमाते हैं, लेकिन फिर वो जो है वापस निकाह कर सकता है। फइन तल्लक़हा फला जुनाह अलैहिमा अन यतराजा इन ज़न्ना इन युकीमा हुदूद अल्लाह, बस अगर वो दूसरा खावंद उसे तलाक दे दे यानी वहां भी निभा न हो सके तो उन दोनों में पर उस पर कोई गुनाह नहीं कि दोनों फिर मिल जाए, यानी वापस निकाह जो है वो साहब का खामन और वो बीवी आपस में निकाह कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी जगह का जो निकाह है वो जिंदगी के भर के लिए हो, निभा ना हो सके कोई भी सबब हो, वो तलाक देता है तो वापस निकाह कर सकते हैं। अन युकीम हदूद अल्लाह, अल्लाह की हदें जो कायम रखना है, ये फरमाया जा रहा है कि दोनों के लिए जरूरी है कि फिर वो अल्लाह के जो मुकर्रर करदा हदूद हैं, हकूक व फराइज भी अल्लाह करीम ने मुकर्रर फरमाया, मकाम भी अल्लाह करीम ने मुकर्रर फरमाया, किसी की जिंदगी का इस निस्बत से, निकाह की निस्बत से किसी को इख्तियार दिया वो भी अल्लाह ने दिया, जिसका इख्तियार दिया उसके भी हकूक हैं, जिसे इख्तियार दिया उसके भी हकूक हैं। तो हदूद जो अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई है कि निकाह मजाह न बनाया जाए, अल्लाह करीम के मुकर्रर करदा जो हदूद हैं उस पर कायम रख सकें, उसका लिहाज कर सकें, उसका एहतराम कर सकें। ये नहीं है कि ये निकाह और तलाक जो है ये एक माशरे में एक मजाह बन जाए और जिसका जो दिल है वो कर रहा है, ऐसा नहीं है। हर एक ने अपने अमाल का अपने अल्लाह के हुजूर जवाब देना है। तो फरमाया अन युकीम हदूद अल्लाह, कि वो अल्लाह करीम की हदूद को कायम रख सकें तो ये दोबारा निकाह कर सकते हैं, ये अल्लाह ने सहूलत दी है। वतिल्का हुदूदुल्लाह युबय्यिनुहा लिकौमिन यअलमून, और ये अल्लाह की हदूद हैं जिन्हें इस कौम के लिए बयान फरमाते हैं जो जानती है, यअलमून जो जानती है। अब जानने के लिए इस्तदाद है, यानी जो कौम इस्तदाद रखती है, समझ रखती है, यानी अल्लाह ने उसे समझ अता फरमाई है, वो जानने की सलाहियत रखती है कि अल्लाह करीम उसे बता रहा है जो बात समझ सकता है। अब समझने वाले को बात बताई जा रही है, यानी इससे मुराद ये नहीं है कि जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है वो तुम समझ नहीं पा रहे। अल्लाह ने अपनी हदूद का भी इरशाद फरमाया, अहकामात जो इरशाद फरमाए साथ हदूद इरशाद फरमाए, साथ ये कैफियत या ये सलाहियत या ये इस्तदाद बयान फरमाई कि उनके लिए बयान फरमाया जा रहा है जो जानते हैं, यानी ये सलाहियत रखती हैं कि जो कम दिया जा रहा है उसे समझ भी सकें और उनकी इस्तदाद के मुताबिक है उस पर अमल भी कर सकते हैं। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، فرمایا اور جب تم عورتوں کو دو بار طلاق دو پھر وہ اپنے وقت کو پہنچیں تو انہیں مناسب طریقے سے رکھ لو یا بہتر طریقے سے فارغ کر دو۔ اب یہی فرمایا جا رہا ہے، اس سے پہلے حصے میں جو فارغ کرنا ارشاد فرمایا، اس دو کے اختیار کے بعد تیسری طلاق کے اختیار پر حکم وہ فرمایا۔ تو فرمایا اگر نوبت وہاں نہ ہو، تیسرے حصے تک نہ پہنچی ہو، تو جو دو طلاقیں تم دے چکے ہو اس کے بعد مناسب طریقے سے، اب اس سے پہلے جو حصہ بیان فرمایا گیا کہ دوبارہ جو نکاح ہے اس میں بھی اللہ کریم نے فرمایا یقیم حدود اللہ، اللہ کریم کی جو حدیں ہیں انہیں قائم رکھ سکو، یہ نہیں کہ اللہ کے حدود کا تم کو لحاظ نہ کرو۔ تو یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو دو طلاق ہے اس کے بعد ابھی اختیار ہے، یا تو تیسری طلاق دے دے یا تو پھر وہ نبھا کر یہ دونوں راضی ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ طلاق کے بعد جب اتنا وقت گزر جائے کہ اس وقت کو پہنچ جاؤ کہ اب یا تو طلاق ہے یا تو پھر فارغ کرنا ہے، تو پھر فرمایا بہتر طریقے سے، فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف، تو معروف طریقہ جو ہے جو اللہ نے حکم فرمایا اس کہتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، تربیت فرمائی، آپ کی سنت خیر لنا ہے، ان احکامات کو مطابقت دے کرتے ہوئے اپنے معاملات کا جو ہے وہ تعین کرے۔ اب یہاں ایک چیز عرض کروں گا سامعین کرام کہ جب نکاح ہوتا ہے تو جو یہ ایک دو خاندان کا تعلق ہے، پھر ایک خاتون اور مرد کا تعلق ہے، یہ ایک بڑا عزت کا تعلق ہے، لحاظ کا تعلق ہے، عزت کا تعلق ہے، احترام کا تعلق۔ اب وہاں جہاں آپ کا تعلق احترام کا ہے، لحاظ کا ہے، جہاں آپ کی عزت باہم منسوب ہے، وہاں جب اختلاف آ جائے اتنا لحاظ بھی نہ ہو کہ جہاں رشتہ عزت کا اور آبرو کا تھا وہاں اس رشتے میں اختلاف آئے تو خود ہی بندہ وہ کام کرے جس سے بے عزتی ہو, جس سے بے آبرو ہو, تو یہ زیادتی ہے, ظلم ہے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ زَرَارًا لِتَعْتَدُوا, اور انہیں ازا دینے کے لیے نہ روکو کہ ان پر زیادتی کر سکو, زرار ضرر نہ پہنچا سکو, تکلیف پہنچا نہ پہنچانا مقصد ہو, یعنی جیسے دو طلاق دی ہیں پھر لٹکا دے معاملہ, کسی طرف نہ لگنے دے. اور یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نباہ تو ہوا نہیں, اس کے بعد پھر میاں بیوی کے جو اختلافات ہیں وہ بڑھتے ہیں, اور پھر جس کے پاس اختیار ہے وہ اس اختیار کا استعمال کرتا ہے, وہ طلاق نہیں دیتا. اسی لیے آئے روز معاملات عدالتوں میں جاتی ہیں کہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ کیا جائے, چونکہ یہ جو ہے طلاق پوری دے نہیں رہا, یہ حقوق دے نہیں رہا, جو اس کے ذمے چیزیں تھیں وہ پوری نہیں کر رہا, جو سامان ہے بام ایک دوسرے کا اس کے تعدادات پیدا ہوتے ہیں, اور اکثر یہ معاملات فساد پر جا پندوں کو پہنچاتے ہیں. معاشرے میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ لوگ بام دست و گریباں ہو جاتے ہیں. تو فرمایا جو معاملہ بھی اختیار کرو رکھو یا فارغ کر دو, فرمایا ان پر زیادتی نہ کرو, انہیں ازا دینے کے لیے نہ روکو, کہ یعنی جو روکنا ہے اس میں بھی ازا نہ ہو, جب فارغ کرنا ہے تو اس میں بھی پھر وہ تعداد کافی نہیں کہ تم نبھا نہیں کر سکے, وہ ایک تلخی زندگی میں کافی نہیں ہے کہ تم نے تو گھر بسایا تھا بسنے کو اور تم بس نہ سکے, وہ ایک تکلیف کافی نہیں ہے کہ مزید پھر کسی کو تم ضرر پہنچاؤ, اس کو تکلیف دو. تو زیادتی مقصد نہ ہو روکنا, نباہ مقصد ہو, اللہ کی حد قائم کرنا جو ہے وہ مقصد ہو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اور جس نے ایسا کیا تو اس نے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا. اب ہم ظاہراً دیکھتے ہیں کہ کوئی مرد طلاق دے بھی رہا ہے اور مکمل بھی نہیں کر رہا, اس کا مقصد نبھانا بھی نہیں ہے, چھوڑ بھی نہیں رہا, تو وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے اور اپنا اختیار جو ہے اس کا استعمال ناجائز طور پر کر رہا. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, جو ایسا کرے گا اس نے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا. وہ تو سمجھ رہا ہے نا میں اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہوں اور اگلے کو میں دبا رہا ہوں, نہیں, یہ تم جو ظلم ڈھا رہے ہو اس کی تکلیف بھلے اگلوں کو پہنچ رہی ہو یا کسی فرد کو پہنچ رہی ہو, لیکن یہ ظلم تم اپنے اوپر ڈھا رہے ہو, اس لیے کہ اس کا تم نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے. تم سزا بھگتو گے, اللہ کی حد سے تجاوز کر رہے ہو, اللہ کے حکم کو تم رد کر رہے ہو اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا مخلوق کو حکم دینا, یعنی اللہ کا مخلوق کو حکم دینا, یہ اس کا احسان اور اس کا کرم ہے, یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ مالک مخلوق کو حکم دے رہا ہے. چہ جائے کہ بندہ اپنی حیثیت کو سمجھتے ہوئے یہ سمجھے کہ نہیں میں اپنی مرضی کروں گا, نہیں, تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. جتنا دینی احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے تو یہ حیثیت واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو اللہ کریم کی ہے, جو وحدہ لا شریک ہے, جو واحد ہے, جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. قرآن کریم جب صفات باری تعالیٰ بیان فرماتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ کیا خوبصورت صفات ہیں, یقیناً یہ اللہ کی ذات کو ہی سزاوار ہے. ہر شے کی ابتدا ہے اس کی ابتدا نہیں, ہر شے کی انتہا ہے اس کی انتہا نہیں, چونکہ یہ شے مخلوق ہے اور وہ خالق اور مالک ہے. ہر کوئی محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے, کیا خوبصورت صفات ہے. کوئی سنے نہ سنے وہ سن رہا ہے, کوئی دیکھ نہ پائے وہ دیکھ رہا ہے. اس کی مقرر کردہ مخلوق کی شہادت لکھی جا رہی ہے لیکن وہ شاہد خود ہے. ہر شے کا نظام اس نے لوح محفوظ میں مقرر فرما دیا ہے, تحریر فرما دیا ہے, ضبط فرما دیا ہے, لیکن وہ ہر شے جانتا ہے. تو کسی کا کوئی دکھڑا ہو, کسی کی کوئی خواہش ہو, کسی کی کوئی طلب ہو, کسی کی کوئی چاہت ہو, اس سے وہ خود کس درجے کا واقف ہے, اس میں تو شبہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کی ذات علیم ہے, وہ جانتا ہے. ہم چاہتے کچھ ہیں, ہمارے الفاظ کچھ ہوتے ہیں, ہم دکھانا کچھ چاہتے ہیں, لیکن اس کی ذات ہر شے جانتی ہے. تو جو ظلم کرے گا, کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے, اسے اس کا جواب دینا ہوگا, اس زیادتی پر سزا مقرر ہے, تاکہ معافی کی توفیق نصیب نہ ہو, تاکہ اللہ کریم معاف فرما دے, اس کی مرضی سزا دے, اس کی مرضی چھوڑ دے, خالق مالک. تو قرآن کریم سے جب آپ دیکھتے ہیں تو ہر شے ایک مقرر ہے اور عین مطابقت کے ساتھ رواں دواں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ اس کارگاہ حیات میں ہم دست بازو سے جو ہے وہ ایک طوفان برپا کر دیں گے, یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں. اور یہ غلط فہمی ہے, وہ فرما رہا ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور اللہ کے آیات کا مذاق نہ اڑا. ایک مذاق ہے جیسے کافر و مشرک اڑاتے ہیں ظاہری الفاظ میں, اور اللہ معاف فرمائے, آج ہم اپنے مسلمان طبقے میں بھی دین کے نام پر بھی الفاظ کا چناؤ جب دیکھتے ہیں تو اس میں تضحیک ہوتی ہے, مذاق ہوتا ہے, دینی احکامات پر مذاق ہوتا ہے. اللہ کریم نے ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے, اللہ کریم نے ہر ایک کو مذہب اختیار کرنے کا حق دیا ہے, اللہ نے حدود مقرر فرمائی ہیں. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, لیکن اصول اور شہادت تو وہ ہوگی نا جو فرمان ہے اس کے مطابق, جو اللہ نے فرمایا اس کے مطابق نہیں کر رہے ہو تو تیرا دعویٰ ہے نا, تو تعمیل تو نہیں کر. مسلمان تو ماننے کو کہتے ہیں, غیر مشروط مانا جائے, سر تسلیم خم ہو, جو حکم ہے اس پر عمل کیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ دین بھی وہ ہو جو میں چاہتا ہوں, اللہ کا حکم بھی ایسے مجھے بتایا جائے, اس کو ایسے واضح کیا جائے جس میں میری پسند پوری ہو. تو میاں اس نے تو تجھے نہیں پابند کیا, اس نے تو تجھے فرصت دی ہے, جو چاہتا ہے تو کر لے. لیکن ہم چاہتے ہیں نہیں, اس کا حکم بھی میری مرضی کے مطابق ہو. تو اسی لیے تو پھر ہم دینی احکامات پر جب بات کرتے ہیں طنز کرتے ہیں. دعوی ایمان بھی ہے, احکامات دین پر طنز ہے, بھلے وہ طنز مولانا کے نام کے ساتھ منسوب کر کے کیا جائے, بھلے وہ پیر صاحب کے نام کے ساتھ کیا جائے, بھلے وہ ائمہ کرام تک بات چلی جائے, بھلے وہ خیر القرون تک کے اتباع کی بات ہو, ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے یہ باتیں آتی. تم یہاں اس مذہب میں چلے جاؤ نا جو تمہیں پسند ہے, ان لوگوں میں جا کر بیٹھ جاؤ جن کی حلیے تمہیں پسند ہیں, تو آخرت میں تو ہر کوئی ان حلیوں کے ساتھ پہچانا جائے گا جو دنیا میں اس نے اختیار کی ہیں. تو یہاں بیٹھنے کی کیا, جاؤ بھی وہاں چلے جاؤ. دین کا دعویٰ, دین اسلام کا دعویٰ جو ہے, اس کے ساتھ شہادت اعمال میں, اور اعمال اقتداء میں ہے, پابندی میں ہے, ماننے میں ہے, منوانے میں تو نہیں, اقتداء ہوتی. تو فرمایا جو بھی ایسا کرے گا, یعنی جو اللہ کے حکم کے خلاف کرے گا, کسی پر زیادتی کرے گا, کسی خاتون کو صرف اس لیے روک لے گا کہ اسے تنگ کرنا مقصد ہے, اس کے ساتھ زیادتی مقصد ہے کہ وہ نہ گھر بس سکے اس کا, اور نہ کہیں اور کو وہ بسا سکے, ایک معاملہ لٹکتا رہے, تو فرمایا یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا, یعنی اس کی جب جواب دہی کی بات آئے گی تو تمہیں سزا ہوگی, یہ تم اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہو جو کر رہے ہو. اور فرمایا اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ. اب مذاق میں نے عرض کیا کہ ایک تو سیدھی سیدھی ہم باتیں سنتے, دوسرا پہلو غور فرمائیں کہ ہم جانتے ہیں کہ دینی حکم کیا ہے, ہم مانتے بھی ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم, اب جب ہم اسے عمل میں نہیں لاتے, عمل میں ہم اپنی خواہش کے مطابق عمل کرتے ہیں, اسے کیا کہیں؟ کیا یہ دینی حکم کے ساتھ تنزیہ رویہ نہیں ہے؟ یہ مزاح اور طنز نہیں ہے؟ جو احکامات دین مان رہے ہو اسے اختیار نہیں کر رہے, تو یہ طنز نہیں ہے تو کیا؟ تو اللہ کریم معاف فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے. اللہ کریم ہر شے کو بڑا واضح بیان فرماتے ہیں. واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمات یعظکم به, اور فرمایا اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو. اب اللہ کی نعمت پر بات کرو. قرآن کریم نے بنی اسرائیل کو متعدد جگہ یہ ارشاد فرمایا جو اللہ نے تم پر نعمت کی تھی اسے یاد کرو. اللہ کریم کی نعمتیں بے شمار, نہ ہم گن سکتے ہیں نہ ہم کلی طور پر جان سکتے ہیں. اپنے وجود کو دیکھ لیں, آئے روز ہماری جو طبی تحقیق ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ وجود میں فلاں نظام جو ہے اس سے یہ وجود کو تقویت ملتی ہے, اس سے زندگی کا بسر کرنا سہل ہے. تو ہم تو اپنے وجود سے بھی واقف نہیں ہیں. اب اگر اپنے وجود کی ایک ایک نس کو دیکھیں جو اللہ کریم نے اس وجود میں پیدا فرمائی ہیں, اس کی لمبائی جو ہے وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ سینکڑوں کلومیٹر بنتی ہے. اس نس کو ایک ترتیب سے رکھو, بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کتنے ہی کلومیٹر بن جاتے ہیں جو اس ایک وجود میں اللہ نے نظام رکھا. تو ہم تو اپنے وجود کو بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے اس میں کیا کیا پیدا فرمایا اور کیا نظام ہے. چہ جائے کہ جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہر شے کے چلانے کو اس نے فرشتہ مقرر فرمایا, تو پھر اس کی تفسیر میں جب علماء کرام بحث کرتے ہیں تو وجود کی حرکات و سکنات پر فرشتوں کے مقرر ہونے کا بیان فرماتے ہیں. تو کیا نظم ہے؟ ہم تو وہ نظم جو ہمارے وجود کا وہ نہیں جان پائے. ہم اس کائنات میں جو اس نے ہم پر نعمتیں فرمائی ہیں کیا جانے. یہ جو نعمت بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت, یہ جو کلام ذاتی کی نسبت نصیب ہوئی ہے, کیا کیا بولو. یہ جو شرف نصیب ہے کہ جانتے ہو میرا اللہ, اس کے اس میں ذات کو جانتے ہو اللہ, اس کی صفات کو جان رہے ہو, اس کی صفاتی ناموں کو جان رہے ہو, یہ جو جان رہے ہو کہ اس نے پیدا فرمایا, یہ جو جان رہے ہو کہ اس کے حضور پیش ہونا ہے, یہ جو جان رہے ہو کہ اس نے رضا کے بھی پہلو عطا فرمایا, یہ جو جان رہے ہو کہ اس نے قرب کے بھی پہلو عطا فرمایا, کتنی نعمتیں شمار نہیں ہم کر پاتے. تو فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمات یعظکم به. اور جب آپ بات کرتے ہیں اس نعمت سے تو یاد کرو جو اس نے تمہیں کتاب اتاری. اب جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ اللہ کریم نے جو کلام عطا فرمایا سب اس کے تحت ہے, کتنی پہلو ہیں. تو جب یہاں قرآن کریم کے حوالے کی عطا بیان فرمائے گا تو جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ تو عشر عشیر بھی نہیں, کتنے ہی پہلو ہیں جو اللہ نے عطا فرمایا. اور جب قرآن کریم پر ایک دوسری جگہ ارشاد فرما جاتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت بھی ہے اور تمہارے لیے راہ ہدایت بھی ہے, کہ اللہ کی رحمت بھی ہے ہدایت کا سبب بھی ہے, یعنی دوا بھی ہے غذا بھی ہے, ہر معاملے کا حل ہے. اور فرما اور حکمت. اب جب بات حکمت کی آتی ہے تو یہ جو ہم خود حکیم بنتے ہیں نا کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں ہے. اگلے دن کسی کا سوال تھا کہ جی میرا سوال